سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نعت شریف کے اشعار، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ پیام مدینہ، مبارک تجھے یہ پیام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، بنا جان کیا جاموں مینائے عالم، بلا جان کیا جاؤں مینائے عالم، تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ، تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ، بلا جان کیا جاؤں مینائے عالم، تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، عمر نظر احترام مدینہ، عمر نظر احترام مدینہ، مدینے کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر، عمر نظر احترام مدینہ، عمر نظر احترام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا تیرے نام مدینہ، بڑا لطف دیتا تیرے نام مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بڑا لطف دیتا تیرے نام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، مدینہ کی محبت کیوں ہے؟ مدینہ کی محبت اس لیے ہے کہ مدینہ پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہے، وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کا دین پھیلا، اور وہ جگہ ہے جہاں محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہجرت کی، اس جگہ کو اپنے لیے پسند کیا، وہاں کے لوگوں نے دین کی آنت کی، مدد کی، نصرت کی، وہاں سے دین پھیلا، اور اس جگہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا. محبوب کا وطن بھی محبوب ہوتا ہے، جہاں محبوب ہوتا ہے اس کے وطن سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب دنیاوی عاشق مجاز جو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، عاشق مجاز ان کی محبت کا، عشق کا یہ فسق کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اس کی محبوب کی گلی کو یا محبوبہ کی گلی کو، وہاں کی مٹی کو، ہر ایک چیز کو محبت سے دیکھتے ہیں،
مجنو کی کیفیت مولانا رومی نے بیان فرمائی کہ مجنو تا لیلا کی گلی کو چومتا تھا بلکہ وہاں کی گلی کے کتے کو بھی جو ہے وہ محبت سے دیکھتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ اس کے پیروں کی خاک بھی جو ہے بڑے بڑے شیروں سے افضل ہے. محبت کا یہ عالم تھا. جب فانی لیلا کی محبت میں یہ عالم ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتاب کو کیا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت غیر فانی محبت. یہ تو لیلائیں تو قبروں میں سڑ جائیں گی لاشیں ان کی اور بگڑ جائیں گی اور مٹی ہو جائیں گی. ان کے اوپر مرنے والا بھی مٹی ہو جائے گا اور جو اللہ اور رسول جو مرے گا اس کی زندگی کیا زندگی. اس کی زندگی تو زندگی کہلانے کے لائق باقی جو چیز فنا ہونے والی چیزوں پر مرے جو زندگی وہ تو زندگی کہلانے کے لائق ہی نہیں. وہ تو جانورانہ زندگی ہے. یہ جانور مر جائے گا اس کے بعد اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. پھر دوبارہ اس کو اٹھائیں گے محشر میں لیکن اس لیے اٹھائیں گے کہ اس کو ظلم کا بدلہ دینا ہوگا تو ظلم کا بدلہ دلا کے پھر ان کو ختم کر دیا جائے. یہ تو انسان اس کو اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی جزا اور سزا عطا فرمائے. محبوب کا وطن بھی محبوب ہوتا ہے. اس لیے مدینہ پاک کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت.
مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. جو پائے گا دل میں پیام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. جو پائے گا دل میں پیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو. سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سکون جہاں ہے نظام مدینہ.
اسلام کے علاوہ ہمارے دین اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کوئی طریقہ ایسا نہیں جو سکون پہنچا سکے. سکون ہے تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں. اس کے علاوہ جو طریقہ ہے غیروں کا طریقہ ہے اور غیروں کے طریقے میں کبھی سکون نہیں. نہ مال میں نہ دولت میں نہ نوکر چاکر میں نہ شہرت میں نہ عزت میں کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اگر ہے زندگی میں تو وہ زندگی بغیر مال و دولت کے بغیر نوکر چاکر کے بغیر شہرت کے سب وہ سب سے زیادہ پرسکون اور شہنشاہیت کی زندگی شاہی زندگی. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی بادشاہوں کی سلطنت گر جائے گی. جو اگرچہ ظاہر میں فقیر ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر وہ بادشاہوں سے بھی بڑھ کر اس کا رتبہ ہوگا. اس سے بھی زیادہ اس کو سینکڑوں سلطنتوں کا مزہ اس کے قلب کو حاصل ہوگا.
سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو. سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سکون جہاں ہے نظام مدینہ. یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ. مبارک تجھے یہ پیام مدینہ. وہ آزاد اب در غم دو جہاں سے ہو آزاد اختر میں دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ ہو آزاد اختر میں دو جہاں سے ہو آزاد اختر میں دو جہاں سے جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ جو ہو جائے دل سے غلام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ مبارک تجھے یہ قیام مدینہ
دیار مدینہ
نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ میں دل اور جان بے قرار مدینہ میں دل اور جان بے قرار مدینہ نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ میں دل اور جان بے قرار مدینہ کو دیکھو احد پر شجاعت کا منظر کو دیکھو احد پر شجاعت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر کو دیکھو احد پر شجاعت کا منظر شہیدوں کے خون شہادت کا منظر نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ میں دل اور جان بے قرار مدینہ وہ ہے سامنے ساز گنبد کا منظر وہ ہے سامنے ساز گنبد کا منظر سینے تو آرام فرما ہے سرور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے سامنے ساز گنبد کا منظر وہ ہے سامنے ساز گنبد کا منظر اسی میں تو آرام فرمان سرور اسی میں تو آرام فرمان سرور نظر ڈھونڈتی ہے دیار مدینہ ہے دل اور جان بے قرار مدینہ ابو بکر فاروق عثمان و حیدر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو بکر فاروق عثمان و حیدر ابو بکر فاروق عثمان و حیدر یہی سے یہ پروانہ شمع انور یہی سے یہ پروانہ شمع انور ابو بکر فاروق عثمان و حیدر یہی سے یہ پروانہ شمع انور یہی سے تو اسلام پھیلا جہاں میں یہی سے تو اسلام پھیلا جہاں میں مدینے کا شورا ہے آقا تمام مدینے کا شورا ہے آقا تمام نظر جھوکتی ہے دیارے مدینہ دل اور جان بے قرار مدینہ نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی قندیل طیبا نبی کی ضیا کی اے قندیل طیبا نبی ضیا کی نشان نبی ہے یہ مسجد قبا کی ہے قندیل طیبا نبی کی ضیا کی نظر ڈھونڈتی ہے دیارے مدینہ دل اور جان بے قرارے مدینہ مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں مدینے کے دیوار و در دیکھتے ہیں عجب حال قلب و جگر دیکھتے ہیں یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا افتن یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا افتن یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا افتن بلک ہو سدن ہے یہاں کی زمین پر پلک ہو سدن ہے یہاں کی زمین پر یہ مسکن ہے شاہ مدینہ کا افتن پلک ہو سدن ہے یہاں کی زمین پر نظر ڈھونڈتی ہے دیارے مدینہ دل اور جان بے قرار مدینہ
رواج ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا موائز اختر نمبر 24 کا نام ہے نالہ ہائے کر. یہ واز حضرت والا کا 1997 میں ہوا مجلس دعوت الحق لیسٹر برطانیہ. اس میں سے کچھ پڑھ کر سنا رہا ہوں. حدیث قدسی کی تعریف حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلکہ بعض وقت جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے بہت زیادہ روتا ہے تو اس کے رونے کی آواز کو اللہ تعالیٰ سارے عالم کی مخلوقات کی سبحان اللہ سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. تفسیر روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ حدیث قدسی کی نقل فرماتے ہیں اور حدیث قدسی کی تعریف ہے هو الکلام الذی یبینہ النبی بلفظہ وینسبہ الی ربہ. حدیث قدسی وہ کلام ہے جو نبی کی زبان مبارک سے نکلے لیکن کلام نبوت کو نبی اللہ کی طرف نسبت کر دے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. ایسی حدیثوں کو اصطلاح محدثین میں حدیث قدسی کہتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین, گناہگاروں کے آہ و نالے, ان کا رونا اور آہ و زاری کرنا کہ اے اللہ معاف کر دیجئے, ہم دوزخ کا تحمل اور طاقت نہیں رکھتے, ہم کو معافی دے دیجئے. تو یہ رونا اور آہ و زاری کرنا, گڑ گڑا کر معافی مانگنا, اشک ندامت بہانا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ساری دنیا کے سبحان اللہ کہنے سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے. زجر المسبحین میں الف لام استغراق کا داخل کیا, یعنی ملائکہ کے سبحان اللہ سے, سارے عالم کے سبحان اللہ سے زیادہ مجھے اپنے بندوں کی آہ و زاری اور استغفار میں گڑ گڑانا محبوب. کون بندے؟ گناہگار بندے, صالحین کا نہیں, گناہگار بندے جو اپنے گناہوں پر گناہوں میں ملوث ہیں لیکن گناہ پر نادم رو رہے ہیں. گناہگاروں کا گڑ گڑانا اللہ کو ایسا محبوب ہے کہ صالحین کا سبحان اللہ کہنے سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے گناہگار بندوں کا رونا. یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں. بندوں کی آوازاری کی محبوبیت کا سبب بھی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رحمت اور محبت کا تعلق رکھتے ہیں, اور یہی دلیل ہے کہ اللہ اللہ ہے. کسی دنیاوی بادشاہ کے یہاں اگر استقبالیہ دیا جا رہا ہو اور اس کی تعریف کی جا رہی ہو اور وہاں کوئی آ کر رونے لگے تو پولیس والے اسے اٹھا لے جاتے ہیں, بادشاہ بھی کہتا ہے کہ یہ میرے رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے, نکالو اس کو یہاں سے, کہہ دو کہ صبح آئے, اس وقت ہمارا استقبالیہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے استقبالیہ سے سر پہ نظر فرما کر اپنے گناہگار بندوں اور غلاموں کی آہ و زاری کو ترجیح دی. یہ دلیل ہے کہ اللہ اللہ ہے, وہ اپنے سبحان اللہ کہلائے جانے اور تعریفوں سے بے نیاز ہے. ہمارے سبحان اللہ کہنے سے تو اللہ پاک نہیں ہوتا, اللہ پہلے ہی پاک ہے. ہاں, اللہ کی پاکی بیان کرنے سے ہم پاک ہوتے ہیں. ایک دلیل اللہ حضرت والا فرماتے کہ ایک دلیل اللہ نے میرے قلب میں بھی عطا فرمائی جو شاید کتابوں میں آپ نے نہیں پڑھی ہوگی, کہ بندہ جب آہ کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آہ کو اپنے اس میں ذات میں سمو لیا ہے. دیکھو اللہ کھینچ کر کہو اللہ, اور آہ کہو تو اللہ میں ہماری آہ ہے یا نہیں. یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا اصلی اللہ ہے, ورنہ جو جھوٹے خدا تھے ان کے ناموں میں ہماری آہ نہیں. مثلا نمرود, شداد, رام چندر, گرو نانک وغیرہ جتنے لوگوں نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا ہے, کسی کے نام میں ہماری آہ نہیں. کہ اللہ نے غیبی طور پر انتظام کیا کہ اپنا نام کسی کو رکھنے نہ دیا. اللہ تعالی نے دنیا کے باطل خداؤں کو ذہنی طور پر اس طرف متوجہ ہونے ہی نہیں دیا کہ وہ اپنا نام اللہ رکھیں. یہ اللہ تعالی کا تکوینی نظام ہے, حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. تکوینی انتظام کسے کہتے ہیں اس کی ایک مثال اور سن لو. جیسے اللہ نے اپنے حاجیوں کے لیے مکہ شریف کے پہاڑوں پر درختوں کے نظارے نہیں رکھے کہ جب میرے عاشق یہاں آئیں تو ایسا نہ ہو کہ کیمرہ لے کر درختوں میں پڑے رہیں, اس لیے وہاں درخت رکھے ہی نہیں تاکہ میرے حاجی خالق الاشجار, یعنی اشجار شجر کی جمع, یعنی درختوں کے خالق کو ساتھ لیے رہیں, شجر کے پاس ہی نہ رہیں. لہذا مکہ مکرمہ کو چٹیل میدان رکھا, ان پہاڑوں پر سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جراثیم بھی پیدا نہیں ہوتے. منا مزدلفہ میں کالے کالے پہاڑ ہیں. حج کے زمانے میں جب لاکھوں کی تعداد میں قربانی ہوتی ہے اور خون اور اوجڑی پھینکی جاتی ہے تو اگر وہاں سبزہ ہوتا تو رطوبت بھی ہوتی, اور رطوبت میں جراثیم پیدا ہوتے اور پرورش پاتے تو ہر طرف کالرا پھیل جاتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسا پہاڑ لوہے کی طرح کالا اور گرم رکھا کہ 10 لاکھ بھی اوجڑی ہوں تو جلا کر راکھ کر دیں گے. ہر پہاڑ بزبان حال یہ پڑتا ہے جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی انتظام فرما دیا. اب جدید تحقیق یہ ہے کہ درختوں سے دن میں آکسیجن نکلتی ہے جو انسانوں کے لیے مفید ہے, اور رات کو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں جو صحت کے لیے مضر ہے. تو بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر درخت ہوتے تو آکسیجن ملتی. اس کا جواب بھی سن لو کہ اگر وہاں درخت ہوتے تو صبح تو آکسیجن ملتی, مگر رات کو مغرب کے بعد جتنے درخت ہوتے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے، آکسیجن تو مفید ہے جو درختوں کے پتوں سے صبح صبح نکلتی ہے، اس لیے اطباء حضرات صبح کی ہوا کو لاکھ روپے کی دوا بتاتے ہیں، لیکن یہی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شام کو کسی جنگل میں یا درختوں کے نیچے نہیں سونا چاہیے، ورنہ رات بھر کاربن ڈائی آکسائڈ تو وہاں بھی تمہیں بیمار کر دے گی۔ بچپن میں بھی ہمارے اکثر ہی مشہور تھا کہ درخت کے نیچے سویا اور اس کو کوئی جین آ گیا، بھوت آ گیا، وجہ یہ ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے دماغ معاؤ ہو جاتا ہے، زیادہ کہیں گھنی جگہ اگر ہو تو وہاں دماغ معاؤ ہو جائے گا، آکسیجن نہ ملے گی تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ جنات آ گئی ہے۔ گویا ان کے معنی یہ ہیں کہ آکسیجن والے درختوں کے ساتھ صبح تو رہو اور رات کو وہاں سے دور بھاگ جاؤ، تو اللہ کو اپنے غلاموں کو کعبہ سے دور بھگانا منظور نہیں ہوا، بلکہ قدرتی آکسیجن اتنی رکھ دی کہ درختوں کی حاجت ہی نہ رہے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم صبح صبح درختوں سے آکسیجن لو اور شام ہو جائے تو ایک دو تین یعنی رکو چکر ہو جاؤ، کعبہ چھوڑ چھوڑ کے دو تین میل بھاگ جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متقاضی ہوئی کہ رات و دن میرے بندے مجھ سے چپٹے رہے، جیسے ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ میری آغوش محبت سے الگ ہو، یہ غیبی انتظام ہے۔ انہی تکوینی امور پر میں ہجرت مدینہ کے کچھ راز بھی عرض کر دوں جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے میرے دل میں عطا فرمائے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ہجرت کا جو حکم ہوا ان میں کیا کیا راز ہیں؟ نمبر ایک، وطن کی معبودیت ختم ہو گئی، کیونکہ لوگ اپنے وطن کو معبود سمجھتے ہیں کہ گھر کیسے چھوڑ دیں۔ نمبر دو، یعنی کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ جہاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ نے وہ وطن ان کا چھڑا کے جو زیادہ تر مکہ کے لوگ تھے اور ان میں سب کے سب جو معذور تھے بیمار تھے ان کے علاوہ یا کسی مجبوری سے تھے یا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں ٹھہرنے کا حکم فرمایا نظام اور حکومت کے لیے، ان کے علاوہ سب کے سب نے ہجرت کر لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ وطن کچھ نہیں ہے بلکہ جہاں نبی اللہ کا جائے وہاں سب صحابہ نے ہجرت کی۔ فرمایا کہ وطن کی معبودیت ختم ہو گئی۔ نمبر دو، ہجرت نے قیامت تک کے لیے سبق دے دیا کہ اسلام کمپیوٹرائز ثواب پہ جوڑ باقی یہی وہی کھاتے کا نام نہیں ہے، اسلام بزنس نہیں ہے، اسلام محبت اور اللہ پر فدا ہونے کا نام ہے، اسلام محبت اور اللہ پر فدا ہونے کا نام ہے، اللہ پر جان دینے کا نام ہے۔ یہ مت سوچو کہ یہاں مکہ میں ایک لاکھ کا ثواب ہے اور مسجد نبوی میں 50,000 کا، پس جو حکم اللہ کا ہے اسے مان لو۔ صحابہ نے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں حساب نہیں دیکھا، ایک لاکھ کا ثواب چھوڑ کر 50,000 پر کیسے راضی ہوں؟ کسی صحابی نے یہ بات کہی، زمزم جیسی مبارک چیز کو بھی چھوڑ دیا اور سب کے سب نے ہجرت کر لی۔ معلوم ہوا جہاں اللہ ملتا ہو وہاں تبرکات کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ حکم ہو گیا کہ جاؤ اللہ کو حاصل کرو، گھر سے زیادہ گھر والے کو پیار کرو، کعبہ سے زیادہ کعبہ والے سے محبت کرو۔ بتاؤ اگر عرفات کے دن 9 تاریخ کو سب حاجی کہیں کہ ہم تو اللہ کا گھر نہیں چھوڑیں گے تو کیا ان کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ اب مالک کا حکم یہی ہے کہ کعبہ چھوڑ دو اور عرفات پہنچو، لہذا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کو میرا درجہ نہ ملے، کعبے کو بھی وہ درجہ نہ ملے جو میری عظمتوں کا حق ہے، اس لیے جاؤ عرفات کے میدان میں۔ آج ہم تمہیں جنگلوں میں ملیں گے، آج ہم کعبہ میں تمہیں نہیں ملیں گے، آج ہمارا پڑاؤ، ہماری سلطانیت کا ظہور اور حج کا قبول عرفات کے جنگل میں ہوگا۔ اس کو سمجھو، اسلام عشق و محبت سکھاتا ہے اور اس کے بعد وفاداری بھی سکھاتا ہے، تو یہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی، یہ چیزیں تو بزرگوں کے سینوں سے ملتی۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی فرماتے کہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ ذر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ بزرگوں کے پاس آنا جانا رکھو تو یہ راز ملیں گے، اس سے اللہ ملیں گے، اور مدرسے میں استادوں سے علم دین تو حاصل ہوگا لیکن صرف علم حاصل ہوگا، اللہ کا حصول تبھی ہوگا جب اللہ والوں سے ملیں گے۔ ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، علم اس کے علم والے سے ملے گا، امرود امرود والے سے ملے گا, دودھ دودھ والے سے ملے گا, کپڑا کپڑے والے سے ملے گا. اللہ آپ کو اگر پانا ہے تو اللہ والے سے ملے گا. جب ہجرت ہو گئی اور بعد میں مکہ شریف بھی فتح ہو گیا تو انصار صحابہ کو وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں نہ رہ جائیں, کیونکہ بے حد محبت کرتے تھے اور یہی وہ قوم تھی انصار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان دینے کا بھی وعدہ کیا تھا اور ایفا عہد بھی کیا. جب ہجرت ہو گئی اور بعد میں مکہ شریف بھی فتح ہو گیا تو انصار صحابہ کو وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں نہ رہ جائیں. عرض کیا کہ ہمارے دل میں وسوسہ آ رہا ہے کہ اب کہیں آپ یہیں نہ رہ جائیں, مکہ شریف میں آپ کو اپنا وطن عزیز یاد آ جائے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے, وہی آپ کا وطن تھا. اب تو موانع سب ختم ہو گئے, یعنی فتح مکہ ہو گئی, اب ساری چیزیں سب آزادی ہو گئی, کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو ان کو یہ وسوسہ آیا کہ کہیں آپ مکہ مکرمہ واپس نہ چلے جائیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ہم سے ہماری اولاد لے لیں, بیویوں کو جہاد میں بیوہ کرا دیں, بچوں کو یتیم کرا دیں, ہمیں سب منظور ہے, لیکن ہم لوگ آپ پر انتہائی بخیل ہیں. یہ لفظ بخیل کا زبردست استعمال ہے, اس کو اوپر پوری عربی عبارت میں حضرت نے لکھا ہے میرے پاس المفاتیح کے حوالے سے, کہ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم آپ پر حریف ہیں, حریف کے معنی نکلتے ہیں بخیل کی, کنجوس. لیکن یہ کنجوس کا استعمال عجیب ہے. فرمایا کہ یہ لفظ بخیل کا زبردست استعمال ہے کہ ہم آپ پر سفی نہیں, ہم آپ پر کنجوس ہیں, ہم آپ کو مدینہ شریف لے جائیں گے, یہاں نہیں چھوڑ سکتے. بتائیے یہاں پر بخل کا کیسا استعمال ہوا. عربی زبان کی بلاغت کی انتہا ہے کہ ہم آپ پر سفی نہیں ہو سکتے, ہم آپ پر انتہائی بخیل ہیں, آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان رکھو, میں نے ہجرت وحی الہی سے کی ہے اور وحی نہیں آ رہی ہے کہ مہاجرین جنہوں نے کفار کے مظالم کی وجہ سے مکہ سے ہجرت کی تھی, مکہ فتح ہو گیا تو سب واپس آ جائیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وفاداری دکھائی ہے, یہ نہیں کہ جب مکہ والے ستا رہے تھے تب تو بھاگ کر مدینہ چلے گئے اور جب مکہ بند ہو گیا تو واپس آ گئے اور انصار مدینہ کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مکہ آنے کو منع کر دیا کہ اب مکہ شریف تو فتح ہو گیا لیکن اپنے وطن میں دوبارہ کوئی گھر نہ بنائے. محبت وفاداری سکھاتی ہے, جو شخص محبت کا دعویٰ کرے وہ وفاداری سے پیش آئے. اسی طرح ایک وفاداری اور بھی ہے کہ اللہ کا رزق کھا کر رزاق کا وفادار ہونا چاہیے, اللہ کا رزق کھا کر رزاق کا وفادار ہونا چاہیے. سموسے پاپڑ اور بریانی جس کی دی ہوئی کھاتے ہو تو جب سڑکوں پر کوئی عورت کرسچن لڑکی ٹانگ کھولے آ جائے اس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنی وفاداری دکھاؤ. وفاداری کیا ہے کہ جب دل کرے کہ اس ہیئر ہوسٹس سے بات کر لو, یہ بہت ہی نمکین حسین چمکین اینڈ دمکین ہے, بولو بھائی ہماری اردو مزیدار ہے یا نہیں, پھر ماشاءاللہ کہو نا. لیکن یہ اللہ کے حکم سے زیادہ نمکین اور چمکین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھرتے فرماتے ہیں, امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر, اے ایمان والو نظر بچانے کا شاہی حکم بہتر ہے یا آب و گل کے شیشے اور ڈسٹیمپر کیے ہوئے یہ حسین کہ جن کے اندر مٹی اوپر سے حسن کا ڈسٹیمپر ہے اور تم خلاف پیغمبر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ہندی اور قیچافی اور ترکی اور حبش جملہ یک رنگند اندر گورے خش. مولانا فرماتے ہیں کہ یہ رنگ و روغن چند دن کا ہے, چار حسینوں کو چار معشوقوں کو بلاؤ, ایک ہندوستانی ہو, ایک قیچافی جو ترکوں کی ایک قوم ہے, ایک حبشن ہو, ایک ترکستانی ہو, چاروں کا رنگ الگ الگ ہے اور حبشن تو بالکل کالی ہوتی ہے, لیکن جب یہ مر جائیں اور ان کو قبرستان میں دفن کر دو چھ مہینے کے بعد تم پہچان کر بتاؤ کہ کون ہندوستانی کون حبش کون ترکی اور کون قیچافی ہے, کیا پہچان سکو گے؟ معلوم ہوا کہ سب مٹی ہیں, اللہ نے رنگ الگ الگ دیا ہے. یہ ترکی اور قیچافی یہ سرخ و سفید قوم ہے, تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ رنگ تو ہے بظاہر لیکن جب مرو میں جائیں گے سب ایک جیسے ہو جائیں گے اور بلکہ پہچان میں بھی نہیں آئیں گے. نہ گوری کو دیکھ, حضرت کا شعر ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ اس لیے میں نے جنوبی افریقہ میں یہ شعر کہا تھا, نہ گوری کو دیکھ نہ کالی کو دیکھ اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا, نہ گوری کو دیکھ نہ کالی کو دیکھ اسے دیکھ جس نے انہیں رنگ بخشا. اللہ کے حکم سے بڑھ کر نہ تمہارا دل ہے نہ تمہارا نفس ہے نہ تمہاری خواہش ہے نہ تمہاری کوئی قیمت ہے. اگر تم اللہ کے قانون کو توڑ کر اپنے دل کو حرام خوشیوں سے مست کرتے ہو تو تم کمینے ہو, ذلیل ہو, بے وفا ہو. تمہاری مٹی مٹی پہ مٹی ہو گئی, تمہاری قیمت گر گئی اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ کتنی قیمت گر گئی. قیامت کے دن پتہ چلے گا علم یہ تم, یعنی اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کا کام بن جائے گا. یہاں اس بات غور سے سن لو کہ توبہ کرنے سے کرنے کے بعد کام تو بن جاتا ہے لیکن توفیق توبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, لہذا توبہ کے سہارے پر گناہ مت کرو. میں نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون دیکھا تھا کہ توبہ ایمرجنسی مرہم ہے, آگ جل جائے تو مرہم لگا دو, زخم نہیں بنے گا. لیکن مرہم کے 100% مفید ہونے کے باوجود ہاتھ جلا کر مرہم کو مت آزماؤ. کیا آپ اپنی بیوی سے کہتے ہو کہ میں ایک مرہم لایا ہوں, آج ریڈیو برطانیہ نے اعلان کیا ہے کہ جلنے کے بعد یہ مرہم لگانے پر 100% مفید ہے کہ زخم بھی نہیں ہوگا اور تکلیف بھی کوئی نہیں ہوگی, اور اگر کسی کا زخم اچھا نہ ہو تو حکومت برطانیہ 1 کروڑ پاؤنڈ ادا کرے گی. بیگم صاحبہ سے ذرا کہہ کر دیکھو کہ بیگم صاحبہ سب سے پہلے تم آزماؤ. وہ کہے گی کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کیا میں ہی رہی گئی ہوں, میاں تم خود ہی آزما لو. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے توبہ کو مت آزماؤ, ایمرجنسی کے طور پر اگر پھسل گئے تو مرہم لگا لو. ایک ہے اپنے کو گرانا اور ایک ہے گرنا, ایک پھسلانا اور ایک ہے پھسلنا. اگر باوجود کوشش کے بشریت غالب ہو گئی تو اللہ سے رونا شروع کر دو. یہ نہیں کہ شیطان نے کہا کہ اس بار مزہ لوٹ لو بعد میں توبہ کر لینا. ایسے لوگوں کے لیے توفیق سے توبہ سلب ہو جانے کا خطرہ ہے جو گناہ کے مزے لوٹنے کے لیے توبہ کا سہارا لیتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ توبہ کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ایسا شخص توبہ کو ایمرجنسی کے لیے نہیں استعمال کرتا بلکہ حرام مزہ لوٹنے کے لیے کرتا ہے. دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اب میں آپ کو ناظم آباد کراچی کے ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں. جب میں ناظم آباد نمبر 4 میں رہتا تھا تو 4 نمبر ہی میں وہ بھی رہتا تھا, میر صاحب جی اس کو جانتے ہیں. یہ آدمی ہر وقت گناہ کرتا تھا, علماء کو گالیاں دیتا تھا, اللہ والوں کو برا کہتا تھا. جب بیمار ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ تم توبہ کر لو, ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ اب تم نہیں بچو گے. تو اس نے ہمارے ایک دوست سے کہا کہ تم جو مجھے کرنے کا کہہ رہے ہو یعنی توبہ, تو یہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکل رہا. دنیا کی ساری لغت نکل رہی ہے کہ ہسپتال لے چلو, ڈاکٹر کو بلاؤ, دوا کھلاؤ, روٹی لاؤ, سب کچھ نکلتا ہے, لیکن جو تم کہہ رہے ہو تا واؤ با اور ہا یعنی توبہ کا یہ لفظ نہیں نکلتا. یہ بھائی ایک قصہ ابھی کا ہے, پرانے زمانے کا قصہ نہیں, میرے زمانے کا قصہ ہے. اب ساری دنیا کے سائنسدانوں کا بورڈ بٹھاؤ کہ ایک شخص کے منہ سے ہر لفظ نکل رہا ہے لیکن توبہ کا لفظ کیوں نہیں نکل رہا؟ اب تو اللہ پر ایمان لاؤ. اچھا, وقت تو کافی ہو گیا, نظر سے متعلق, نظر کی حفاظت سے متعلق بہت زبردست مت ہوں گی, میں تھوڑا سا اس کا رہ گیا اوپر مضمون کی طرح چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا, لیکن یہ ضروری مضمون ہے اس لیے بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی بزرگوں نے فرمایا کہ بدنظری کے مرض میں کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے, کیونکہ جب موت کی بے ہوشی آئے گی تو لوٹے سے وہی نکلے گا جو اس کے اندر ہے. ایک لوٹے میں گدھے کا پیشاب ہے, اب اس کو جھکاؤ تو کیا نکلے گا؟ گلاب کا پانی تو نہیں نکلے گا نا. اس لیے علامہ ابن قیم جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص بدنظری کا مریض تھا, کسی حسین معشوق کو دیکھ کر اس کی یاد سے نجات نہیں پا سکا. نظر ایک ایسی خطرناک چیز ہے کہ بعض وقت ساری عمر اس سے نجات نہیں ملتی. میرے شیخ و مرشد شاہ عبدالغنی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عالم کی نظر ایک عورت کی پنڈلی پر پڑ گئی, ساری زندگی اس سے نجات نہ پا سکے, حالانکہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا. جب آنکھ بند کی وہی پنڈلی نظر آتی تھی, اس پنڈلی نے ایسی پنڈ پکڑی کہ پنڈلی دماغ سے نہ گئی۔ تو علامہ جوہری فرماتے ہیں کہ اس بدنظری کے مریض نے کسی حکیم کو دیکھا تو اس کی شکل اس کے دل میں اتر گئی۔ جب مرتے وقت اس سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لو، اب تو تم مر رہے ہو، تو اس نے کہا رضا کا اشہ الہ خوادی میں رحمت الخالق الجلیلی، کہ اے معشوق تیرا خوش ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے، میرے قلب میں اللہ کی رحمت سے زیادہ عزیز ہے، نعوذ باللہ کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ اسی کفر پر مر گیا۔ اس لیے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نظر کی حفاظت کرو۔ نظر کی حفاظت پر خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی دلیل سنیے، نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے۔ محدث عظیم ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح میں لکھتے ہیں، کا ترجمہ ہے، حلاوت ایمانی جس کو اللہ دیتا ہے پھر واپس نہیں لیتا۔ اس میں اشارہ ہو گیا کہ جو نظر بچائے گا اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بدنظری احمقانہ گناہ کی ہے۔ بتاؤ کیا نظر ڈالنے سے اس عورت کو پا جاتے ہو؟ 1000 عورتوں کو بھی دن بھر دیکھو، پاگل کتے کی طرح ادھر ادھر جھانکو، کیا رات کو پا جاؤ گے؟ رات کو وہی آپ کی بیوی ہی ملے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بی بی سی سنتا ہے وہ بابا صاحب ہی سنیں، وہ میری بات بھی سنا کرے۔ بی بی سی سنتے ہو تو بابا صاحب کیوں نہیں سنتے؟ میں نے اپنی خبروں اور تقریر کا نام بابا صاحب رکھا ہے، کیونکہ برطانیہ والوں نے اپنے ریڈیو کا نام بی بی سی رکھا ہے۔ تو میں آج اس آخری مجلس میں، برطانیہ کی آخری مجلس تھی، میں آپ کو وہ وظیفہ دے رہا ہوں جو سب سے بڑے پیارے نے سب سے بڑے پیارے کو دیا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں جو سب سے پیارے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں جو ساری مخلوق میں سب سے پیارے ہیں۔ تو کیا سب سے بڑا پیارا سب سے بڑے پیارے کو غیر پیارا وظیفہ دے گا؟ بلکہ سب سے پیارا وظیفہ دے گا۔ یہ وظیفہ ہماری بگڑی بنانے والا ہے، ہمارے ماضی کی خطاؤں کو معافی دلانے والا ہے، حال کو درست کرنے والا ہے، اور مستقبل کو حسن خاتمہ سے تابناک کرنے والا ہے، تینوں زمانہ بنا دے گا۔ تو کیا کہو گے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ وظیفہ استغفار کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ سب سے بڑے پیارے اللہ تعالیٰ ہیں، اور ان کے سب سے بڑے مخلوق میں سب سے بڑے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو سب سے بڑے پیارے نے اپنے سب سے بڑے پیارے کو یہ وظیفہ عطا فرمائے۔ یہ استغفار ہے بہت بہترین، بس واقعی تفصیل ان شاء اللہ آئندہ کبھی دیا۔ فرمایا کہ تو کیا کہو گے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پالنے والے ہم کو معاف کر دے۔ کب سے؟ جب سے بالغ ہوئے ہیں۔ یہ کہو کہ اے خدا، جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے جتنے حرام مزے امپورٹ کیے ہیں، اور میرے کانوں نے جتنے حرام گانے سنے، میرے ہونٹوں نے جتنے حرام بولتے لیے، اور میری ناک نے جو حرام خوشبو کسی حکیم کی سونگھی، ہاتھوں سے کسی کے گال پر ہاتھ پھیر کر حرام مزہ لیا، اور پیر سے میں کسی معشوق کی طرف چل کر گیا، میری تمام حرام لذتوں کو، حرام امپورٹنگ کو، میری آج تک کی نالائقیوں کو معاف فرما دیجیے، اور آئندہ بھی معافی کا وعدہ کیجیے، کیونکہ کیونکہ آپ نے فرمایا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے اور محبوب رکھے گا۔ یحب مضارع سے نازل کیا، اور مضارع میں دونوں زمانے ہیں، حال اور استقبال۔ ماضی سے درگزر فرما دیجیے، حال کو درست فرما دیجیے، اور مستقبل کو اپنی طاعت کی توفیق سے روشن فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔